الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد گزشتہ اتوار آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت با سعادت ہوئی تو دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا اور آپ کے آنے کے ساتھ ہی اللہ پاک نے اس عالم کو منور اور معطر فرما دیا اور پھر 40 سال کی عمر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا. آپ کو جو ذمہ داریاں ملی تو 13 سال کا عرصہ آپ کا مکہ مکرمہ میں گزرا, مشرکین کی طرف سے, کفار کی طرف سے سخت ترین آپ کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے. آخرکار وہ وقت آیا کہ آپ کو ہجرت کی اجازت ملی اور آپ مدینہ منورہ آ کر وہاں پرامن زندگی بسر کرنے لگے. 10 سال آپ کا مدینہ منورہ میں قیام ہوا تو 23 سال کا کل یہ مکمل عرصہ ہے جس میں آپ نے دین اسلام کی اشاعت کی ہے اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے. اس پورے عرصے کے لمحے لمحے کو صحابہ اکرام نے محفوظ فرمایا ہے اور تمام تر آپ کی وہ تعلیمات کہ جو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہر چیز کو محفوظ فرما لیا ہے. زندگی جب اختتام کی طرف پہنچ رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کو ہوئی ہے, اشارے اور کنائے ایسے ملنے شروع ہوئے کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اس کا اظہار بھی فرما دیا کہ اب میرا واپسی کا وقت قریب ہے. سن 9 یا سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں حضرات کو یمن کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دینے کی غرض سے روانہ فرمایا, مگر دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ تھیں. ایک جگہ دونوں کو نہیں بھیجا بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی مشرق کی جانب اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مغربی جانب عدن اور جند کی طرف آپ نے مبعوث کیا, ذمہ داریاں سونپی اور تبلیغ اور تعلیم کے سارے آپ نے معاملہ سمجھا دیے, بتا دیے. اس موقع پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے میری سواری پر سوار کیا اور فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ, مجھے سواری پر بیٹھنے کا حکم دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پیدل میرے ساتھ چلتے رہے اور نیچے چلتے چلتے مجھ سے گفتگو فرماتے رہے, امتحان لیتے رہے, بات چیت ہوتی رہی, اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے مدینہ منورہ کے لوگ اپنے باشندوں کو الوداع کیا کرتے تھے اور خیر بات کہتے تھے. وہاں پہنچ کر جب سواری رک گئی اور بالکل اختتام کے مرحلے تھے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ شاید کہ معاذ جب تم اگلے سال پلٹ کر واپس آؤ گے تو تمہارا گزر میرے بجائے میری مسجد پر اور میری قبر پر ہوگا. یہ پہلے سے گویا کہ پیش خبری تھی اور پہلے سے آپ نے پیشنگوئی فرما دی کہ بس میرا اب زندگی کا آخری زمانہ اور آخری دور چل رہا ہے. اس خبر کو سنتے ہی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, یک لخت اچانک دھچکا لگا اور رونے لگے. یہ ہماری الوداعی ملاقات ہے اور آج کے دن یہ ہماری ملاقات ہو جانے کے بعد آج کے بعد کبھی بھی میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکوں گا. جب روئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہوئے اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بھی المتقون من کانوا حیث کانوا. فرمایا کہ اے معاذ, یہ زندگی کے اندر ملنا اور بچھڑنا, جسمانی قربتیں اور بعد, ملنا ملنے کے بعد بچھڑنا, بچھڑ کے پھر مل جانا, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اصل حقیقت, اصل قربت, اصل ساتھ, اصل رفاقت وہ ہے کہ جو انسان جس کو اپنا لے اور میرا بن جائے, میرا لاڈا اور چہیتا بنے. وہ چیز آپ نے بیان فرمائی, فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون, مجھ سے نزدیک مجھ سے قریب پرہیزگار بندے ہیں. من کانو وحیث کانو, جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں, جو بھی ہوں اس میں بھی عموم آ گیا, جہاں بھی ہوں اس میں بھی عموم آ گیا. روئے زمین کے کسی بھی خطے پر بسنے والے پرہیزگار بندے جو اللہ کے ہوں گے, میرے لاڈنے چاہیے امتی ہوں گے, جو کسی بھی سرزمین پر بسنے والے ہوں اور جو بھی ہوں, جس دور جس زمانے کے عرب عجم مشرق مغرب شمال جنوب جس خطے کے بسنے والے ہوں اور جس دور کے ہوں جہاں کے ہوں, فرمایا کہ وہ میرے اصل نزدیکی دوست ہیں. اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان اول الناس بی مجھ سے نزدیک مجھ سے قریب میرے آس پاس وہ میرے امتی ہوں گے اکثرہم علیہ صلاتن جو بکثرت مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہوں گے. آخرت میں بھی قربت کا معیار بتا دیا کہ جو بھی میرا امتی کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجتا ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو میرے نزدیک رکھیں گے. اس ہولناک خوفناک خطرناک تباہ کن دن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی. اور یہاں بھی ایک معیار دے دیا کہ جو بھی امتی جو بھی ہو جہاں بھی ہو پرہیزگار ہو وہ میرا لاڈلا و چہیتا اور مجھ سے نزدیک ہوگا. جسمانی دوریاں ہوتی ہوں تو ہوتی رہیں. یہ بہت بڑا سبق ملا کہ جو بھی بندہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو نیکی وقت پر انجام دیتا ہو اللہ کا بھی لاڈلا چہیتا. آگے خطبہ آ رہا ہے خطبہ حجۃ الوداع, اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب اور محترم مقدس انسان وہ ہے کہ جو پرہیزگار ہو. اللہ کے نزدیک بھی پرہیزگار لاڈلا و چہیتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قدر اسی امتی کی ہے جو پرہیزگار ہو. فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت آ چکی, فتح مکہ ہو چکا, لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو چکے, کفر و شرک کی بیخ کنی ہو چکی, وفود اور قبائل دور دراز سے آ آ کر کفر و شرک سے تائب اور توحید اور رسالت کا صدق دل سے اقرار کر چکے, فرائض نبوت ادا ہو چکے, احکام اسلام کی تعلیم قولاً اور عملاً مکمل ہو گئی. 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا, کعبہ مشرفہ کے مراسم میں جاہلیت سے اس کو پاک و صاف کیا. اور اس کے بعد اب وقت آ گیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائض کو خود عملی طور پر انجام دیں تاکہ امت کو ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جائے کہ حج کس شان سے ادا ہونا چاہیے. اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا, مناسک حج میں اول سے آخر تک توحید و تفرید تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت ایسے والہانہ انداز سے کی جائے کہ عشق و محبت کا اس میں ظہور ہو جائے. کلمات شرکیہ رسوم جاہلیہ سے بالکل لیا اس کو پاک کرنا اور منزہ کرنا یہ مقصود تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ اس کے اندر لا شریک کلک کا لفظ خاص طور پر فرمایا کرتے تھے تاکہ شرک کا وہم و گمان بھی باقی نہ رہے. اور تلبیہ کے اندر فرماتے لبیک اللہم لبیک, یا اللہ میں حاضر ہوں تیری خاطر میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک, یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں, لبیک میں تیرے سامنے حاضر ہوں, ان الحمد والنعمت لک والملک, ساری تعریفیں ساری خوبیاں ساری نعمتیں وہ آپ ہی کی ہیں, بادشاہت بھی آپ ہی کی ہے, لا شریک لک آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ وہ مبارک کلمات ہیں. صحابہ کرام حج کے موقع پر جب یہ گنگناتے چل رہے تھے جبریل امین کو اللہ پاک نے بھیج دیا, فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اور بلند آواز سے اس تلبیہ کی صدائیں بلند کریں, عرش سے فرش تک ہر طرف یہ صدائیں گونج رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں. تو صحابہ اور بھی زیادہ جوش کے اندر یہ کلمات ورد زبان لا رہے تھے ورد زبان بنا رہے تھے. فرمایا کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے دائیں بائیں چلنے والی جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں, چرن پرن درن شجر حجر مدر, ہر چیز تمہارے ساتھ یہ پاکیزہ کلمات اللہ کی کبریائی بلندی شان بیان کر رہی ہے. فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بلند کرو, جبریل امین آئے ہیں کہ یہ کلمات تلبیہ جس کو کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک, فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان میں اللہ پاک کی توحید کا بار بار اظہار ہے کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, کوئی بھی آپ کا ساجی اور شریک نہیں. ہجرت سے بیشتر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حج فرمائے ہیں. جامع ترمذی میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے 2 حج فرما چکے تھے, جبکہ بعد دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے جو طریقہ ابراہیمی کے مطابق ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے ابن جوزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس امر کا صحیح علم نہیں ہو سکا کہ آپ نے تعداد کے اعتبار سے کتنے حج کیے, البتہ اتنی بات ضرور ثابت ہے کہ آپ نے بے شمار حج کیے ہیں حج کی فرضیت سے پہلے بھی اور ہجرت سے پہلے بھی آپ کے حج, البتہ ہجرت کے بعد جب حج کی فرضیت ہوئی ہے تو وہ آپ کا حج ایک ہی حج ہے جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے. 9 ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی. اس سال آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا. اس سال مسلمانوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر امارت حج ادا کیا. ماہ ذوالقعدہ سن 10 ہجری جب آیا آپ نے خود بنفس نفیس حج کا ارادہ فرمایا اور اطراف و اکناف میں اعلان کرا دیا کہ اس سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. چنانچہ 25 ذوالقعدہ پیر کا دن تھا, ظہر اور عصر کے درمیان سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے. 10 ہجری یہ آپ کی زندگی کا آخری سال ہے, اور 11 ہجری محرم سفر ربیع الاول یہ 3 مہینے, بس یہ 11 ہجری کے شروع کے 2 مہینے اور 12 دن یہ آپ کی زندگی کے, اس کے بعد پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. تو آپ کا جو حج ہوا ہے وہ 10 ہجری ہے, ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, 25 تاریخ ہے پیر کا دن, ظہر اور عصر کے درمیان آپ اپنے لشکر جرار مسلمانوں کے پورے قافلے کو لے کر فرزندان توحید کا پورا ہجوم آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے. مہاجرین اور انصار اور اصحاب جانصار کے بے شمار گروہ آپ کے ہمراہ تھے. شمع نبوت کے ارد گرد 90,000 یا 1,14,000 یا اس سے بھی زائد پروانوں کا مجمع تھا. حج کے اندر لگ بھگ 1,25,000 کا مجمع صحابہ کے آپ کے ساتھ شریک حج ہوا ہے. 4 ذوالحجہ اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, لگ بھگ 1 ہفتہ لگا. وہاں سے جب آپ چلے تھے تو 25 تاریخ تھی ذوالقعدہ کی, اور 4 دن یا 5 دن وہاں سے گزرے, اور اس کے بعد 4 ذوالحجہ 4 دن یہ آ گئے, تو لگ بھگ پورا 1 ہفتہ سفر میں لگا, اور آپ مکہ مکرمہ میں حج کے پورے قافلے کو لے کر داخل ہوئے. تمام کی تمام ازواج مطہرات, اس وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھیں, 9 کی 9 ازواج مطہرات, اور خاتون جنت سیدت النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں. دیگر خواص اور خدام خاص بھی آپ کے ہم رکاب تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ نے ماہ رمضان المبارک میں صدقات کے وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا, وہ بھی مکہ مکرمہ میں آ کر آپ سے آ ملے. اس کے بعد آپ نے مناسک اور ارکان حج ادا فرمائے, اور میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ دیا. شروع میں حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائیں, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ لبے لباب یہ تھا کہ اے لوگوں, جو میں کہتا ہوں وہ غور سے اور دھیان سے سنو, غالباً اگلے سال تم سے میں نہ مل پاؤں گا. اے لوگوں, تمہاری جانیں, تمہاری عزت اور آبرو, تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے, جیسا کہ یہ دن, یہ مہینہ, یہ شہر حرام ہے. مقدس مہینہ تھا, مقدس شہر ہے, مقدس دن ہے. فرمایا کہ جس طرح یہ دن, یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے, حرمت والا ہے, تقدس والا ہے, اسی طرح تمہاری جانیں, تمہاری عزت اور آبرو, تمہارا مال و اسباب ایک دوسرے پر حرام ہے, جس طرح یہ دن, یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے. فرمایا کہ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے رون دیے گئے, اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ساقط کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا خون جو بنی حذیل پر ہے میں معاف کرتا ہوں, جاہلیت کے تمام سود ساقط کرتا ہوں, ان کو لغو قرار دیتا ہوں, البتہ تمہارے لیے صرف اپنا اصل رأس المال اور جو اپنا اصل سرمایہ ہے وہ واپس لینے کا حق موجود ہے. سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا سود ساقط اور باطل کرتا ہوں. بعد ازاں فرمایا کہ زوجین کے باہمی حقوق بیان فرمایا کہ شوہروں کو حکم دیا کہ بیویوں کا حد سے زیادہ خیال رکھا کریں, بیویوں کو شوہر کے حقوق بیان فرما دیے. فرمایا کہ میں تم میں ایسی محکم چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. ایک تو ہے کتاب اللہ, دوسری ہے سنت رسول اللہ. فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا, بتاؤ کیا جواب دو گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیک زبان عرض کیا کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام کامل مکمل پہنچا دیا, اور اللہ تعالیٰ کی امانت کا حق ادا فرما دیا, اور امت کی خیر خواہی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اشارہ کیا اور فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ آپ گواہ بن جائیے, اے اللہ آپ گواہ رہنا, آپ کے بندے میری امانت داری دیانت داری کی گواہی دے رہے ہیں, اے اللہ اس معاملے پر آپ گواہ رہنا. آپ نے خطبے میں فرمایا کہ یہ تمام تر معاملات اللہ تعالی نے کھول کر واضح فرما دیے. فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی عجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. سب کے سب اللہ کے بندے ہیں, اور ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہیں. تم سب کے سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اور مکرم وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. آپ جب خود بے سے فارغ ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی اذان دی، ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، ذکر و شکر، استغفار اور دعائیں شروع فرما دی اور وقوف عرفہ فرمایا. اسی اثنا میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. حج کا عمل جاری ہے، وقوف عرفہ چل رہا تھا، اللہ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری اور تمام کر دی، اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے بطور مذہب پسند کیا ہے. 10 ذی الحجہ منیٰ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ بقدر عمر شریف کے، خود آپ کی عمر 63 سال تھی، تو 63 اونٹ بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے آپ نے قربان کیے ہیں، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے قربان فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں تقریباً اسی مضمون کا خطبہ دوبارہ دیا جو عرفات میں دیا تھا. آخر میں طواف ودا کر کے آخری ذی الحجہ کے آخری دنوں میں آپ واپس مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. مینا میں سر مبارک منڈانے کے بعد اپنے مبارک بال صحابہ میں تقسیم فرمائے تاکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بطور تبرک ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. چونکہ آپ کو اس حج کے بعد حج کی نوبت نہیں آئی، اور مینا اور عرفات کے خطبوں میں اس طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ غالباً اگلے سال میں تم سے ملنے نہ پاؤں، اس وجہ سے جو کچھ مجھ سے سیکھنا ہے سیکھ لو، جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. اس نوعیت سے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی حج. اور آپ اپنی امت سے چونکہ رخصت ہوئے اس لحاظ سے حجۃ الوداع اس کا نام پڑا، اور چونکہ یہ اسلام کا شان بان کے ساتھ سب سے پہلا حج تھا تو اس لحاظ سے اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ کامل مکمل تمام درقیودات اور شرائط کے ساتھ انجام دیا گیا، اس لیے اس کو حجۃ الاسلام یعنی اسلام کا سب سے عظیم الشان حج کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آخر ذی الحجہ میں مدینہ منورہ پہنچے. ذی الحج کا مہینہ اختتام پذیر تھا. آپ وہاں جب پہنچے چند ہی دن گزرے تھے کہ 10 ہجری ختم ہو کر محرم کے مہینے سے 11 ہجری کا آغاز ہو گیا. حجۃ الوداع سے واپسی کے کچھ دنوں بعد جبریل امین ایک غیر معروف شکل میں سفید کپڑوں میں ملبوس، نہائے دھوئے، صاف ستھرے، کالی زلفوں والے، چمکتے دمکتے لباس میں بارگاہ نبوت میں تشریف لائے اور آپ کے قریب اور نزدیک ہوتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس اور محفل میں موجود تھے، صحابہ اکرام کا مجمع موجود تھا، درمیان سے ہوتے ہوئے آئے اور آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گئے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، بالکل ایسے گھٹنوں سے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پر رکھ دیے. اس بے باکی کے ساتھ، ایسی بے تکلفی کے ساتھ صحابہ شش در حیران پریشان دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون نو وارد آیا. چہرہ مورا، حال حلیہ بالکل نیا، لباس پوشاک بالکل اجلا منجلا دھلا دھلایا، صاف شفاف، کہ پردیسی یا کوئی مسافر نہیں لگتا، اور شکل بالکل اجنبی ہے، انجان ہے کہ یہ اپنے مدینے کا باشندہ ہے نہیں. تو حیران پریشان اور نہایا دھویا صاف ستھرا ایسا کہ کالی زلفیں بالکل جیسے ابھی نہا دھو کر آئے ہوں، اور سفید لباس بالکل چمکتا دمکتا. تو بارگاہ نبوت میں تشریف لائے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھ حضور کے شانوں زانوں پہ رکھ دیے، اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ دو زانہ ہو کر بیٹھ گئے. پھر سوالات شروع کیے، کہا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ درست جواب دیا. پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے تفصیلات بیان کی، جواب میں کہا کہ جواب درست ہے. پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ جواب سننے کے بعد کہا کہ جواب درست ہے. قیامت اور علامات قیامت، ایمان، اسلام، احسان، قیامت، علامات قیامت، یہ 5 سوالات رکھے تھے. ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ وال، ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی، اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت پر، جزا سزا پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری احکام کے ذریعے سے انجام دینا. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ان تعبد اللہ کانک ترہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے انداز سے انجام دے کہ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ عبادت کے اندر احسان کہلاتا ہے، کہ ہر کام اس انداز سے کیا جائے کہ مجھے اللہ یہ دیکھ رہے ہیں. قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں. والمسؤول عنها بأعلم من السائل. مسؤول سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا, جتنا علم تمہیں ہے اتنا ہی علم مجھے ہے, میں تم سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اس کا علم اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے. علامات قیامت پوچھی, یہ کے بعد دیگر آپ نے علامات بیان فرما دی. یہ پانچ سوالات کرنے کے بعد محفل سے اٹھ کر چلے. جب چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ کون شخص تھا. صحابہ دیکھنے کے لیے باہر نکلے مگر دیکھا کہ دور دور بھی کوئی نام و نشان نہ تھا. آپ نے فرمایا کہ جبریل امین تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے, اور آج میں بھی خود ان کو نہیں پہچان پایا. ہمیشہ تو ان کو پہچان لیتا ہوں لیکن آج میں نے خود بھی ان کو نہیں پہچانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دو موقعوں پر اپنی اصل شکل و صورت میں, اپنا اصل حال حلیہ میں دیکھا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے ذکر فرمایا, ایک تو شب معراج میں سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تھے اس موقع پر, اور افق مبین پر اصلی شکل میں دیکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, تو دوبارہ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ آپ کی خدمت میں جبریل امین آئے, لیکن جبریل امین جس لباس جس صورت میں بھی آپ کے پاس آتے تھے آپ فوراً ان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ حقیقت جبریلیہ ہے جو اس صورت میں جلوہ افروز ہوئی ہے. حضرت دحیٰ قلبی ایک صحابی ہیں, شام کے اندر ان کی آخری آرام گاہ ہے, خوبصورت صحابی تھے. ان کے حال حلیہ میں زیادہ تر جبریل امین تشریف لاتے تھے. بعض دفعہ دیکھنے والے سمجھتے تھے حضور حضرت دحیٰ قلبی سے گفت و شنید فرما رہے ہیں, بعد میں پتہ چلتا تھا جبریل امین تھے اور حضرت دحیٰ قلبی کی شکل میں حضور سے گفت و شنید ہو رہی تھی. تو دو مرتبہ تو اپنی اصل شکل و صورت میں دیدار کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائش رکھی تھی کہ مجھے بھی حضرت جبریل امین کو دیکھنے کا شوق ہے, جبریل امین آئے تو ان سے کہنا کہ مجھے اپنا حلیہ دکھائیں کیسے ہیں, ان کو اصلی شکل و صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. جبریل امین آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا حضرت حمزہ ان کی خواہش ہے کہ آپ کو اصل حلیہ میں دیکھیں. کہا کہ وہ تاب نہ لا سکیں گے, پھر بھی میرے چچا کی یہ خواہش ہے. چچا سے ذکر کیا, چچا نے کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہوگی. فرمایا کہ ٹھیک ہے, چچا کو بولیں تیار رہیں, میں اپنا حلیہ ان کو دکھاتا ہوں. جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد اللہ ہیں, اللہ کے ببر شیر ہیں, حضرت جبریل امین نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا تو پوری زمین اور آسمان ان کے وجود سے بھری ہوئی تھی. لخت دیکھ کے ایک دم سے تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. تو جبریل امین عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف شکلوں میں آتے تھے, لیکن اس مرتبہ ایک دیہاتی اور بدوی کی شکل اختیار کر کے پہنچے تھے اور سائل بن کر سوالات پوچھتے رہے, مسائل پوچھتے رہے. ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, اس کی علامات و نشانیاں کیا ہیں. تو اس مرتبہ چونکہ سفیر خداوندی ہونے کی حیثیت سے کوئی پیغام خداوندی لے کر نہیں آئے تھے, اس لیے آپ نے ابتداء جبریل امین کو نہیں پہچانا. البتہ جبریل امین کے مجلس سے اٹھنے کے بعد اور آنن فرن غائب ہو جانے کے بعد آپ نے پہچان لیا کہ یہ سائل کی صورت میں نمودار ہونے والے حضرت جبریل امین تھے, اور سفیر خداوندی ہونے کی حیثیت سے وہ وحی اور پیغام الہی لے کر نہیں آئے تھے, ورنہ آپ ضرور ان کو پہچان لیتے. غرض یہ کہ یہ بھی آخری دنوں کی بات ہے, جب آپ حج کا سفر فرما کے آ چکے ہیں, آخری دن چل رہے ہیں اور اب واپسی کا سفر قریب ہے. ربیع الاول کا مہینہ آپ کے واپسی کا مہینہ ہے. حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا, کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا. الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا شرح صدر فرمایا, آپ کا سینہ کھلا ہوا ہے, ہر چیز آپ کے اوپر منکشف ہے. ووضعنا عنک وزرک, 23 سال پہلے جو ہم نے آپ کے اوپر رسالت و نبوت اور پیغام خدا بندی بندوں تک پہنچانے کی ایک بھاری بھرکم ذمہ داری ڈالی تھی, ابھی اس کو نبھانا باقی تھا اور بے شمار قربانیاں آپ کو جھیلنی تھی, وہ تمام تر مراحل ہو کر گزر چکے اور آپ کی وہ ساری محنت رنگ لا چکی ہے, آپ کا وہ بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی, کمر کو جھکا رکھا تھا. یقیناً کوئی بھی بھاری بھرکم ذمہ داری جب ملتی ہے نا, وہ ذمہ دار اس ذمہ داری کو جانتا ہے. کوئی بڑا منصوبہ ہو, کوئی بڑی شان بان والی کوئی تعمیر ہو, کوئی منصوبہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو جو جتنا بڑا ذمہ داری کا حامل ہوگا اتنا زیادہ وہ پریشر میں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی مضبوط اعصاب کی مالک شخصیت رات ہے، سردی کا موسم ہے، برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اہلیہ زچگی کے کیس میں سلسلہ شروع ہے ولادت کا، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ضرورت ہے آگ کی، دور روشنی دکھائی دی، چل پڑے، اہلیہ سے کہا کہ مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، وہاں سے آگ لاتا ہوں، گرمائش بھی مل جائے گی، روشنی کا سامان بھی ہو جائے گا، چلے ہیں آگ لینے کے لیے، معلوم ہوا کہ وہاں تو پیغام کچھ اور ملا، یا موسیٰ انی انا ربک فخلع نعلیک، جوتے چپل اتار دو، انک بالوادی المقدس طوا، آپ اس وقت ایک مقدس وادی میں آ چکے ہیں اور میں آپ کا پروردگار اللہ ہوں، وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، تو وہاں آپ کے جوتے چپل اتروا دیے گئے، تجلی ہوئی، ہم کلامی کا شرف شروع ہو گیا، نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ غور سے سننا جو چیز میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، فاستمع دھیان سے توجہ سے غور سے سنو، لما یوحا اننی انا اللہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدنی صرف میری ہی عبادت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری نماز کو میری یاد کے لیے قائم دائم رکھنا، ان الساعۃ آتیۃ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا میں نے اس کو چھپا رکھا ہے، کیوں آئے گی، لتجزا کل نفس بما تسعیٰ تاکہ ہر جاندار کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، نیکی کا بدلہ جزا کی شکل میں، بدی کا بدلہ سزا کی شکل میں مل جائے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہوا، وہ شخص جو خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ شخص جو ایمان سے محروم ہے، وہ آپ کو ورغلانے نہ پائے، اگر اس نے ورغلا دیا آپ کو بھٹکا دے گا، گمراہ کر دے گا، اس کے بری صحبت سے بچانے کا صاف لفظوں میں حکم دیا ہے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، آپ کو غفلت میں نہ ڈالے، بے پرواہ نہ بنا دے قیامت سے اور آخرت کے معاملات سے، من لا یؤمن بها جو ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہوا خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، شہوت پرست ہے، خواہشات کی بنیاد پر وہ ساری زندگی کے نقشے اور منصوبے بناتا ہے، اگر آپ نے ایسا کیا فتردا ہلاک ہو جائیں گے آپ، اس کی پیروی مت کرنا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ دائیں ہاتھ میں آپ کی کیا ہے، قال ہی عصایا میرا عصا ہے لاٹھی ہے، اتوکل علیہا ٹیک بھی لگاتا ہوں، اہوش بھی علی غنمی بکریاں بھی ہکاتا ہوں، ولی افیا معارب اخرا پتے وتے توڑ لیتا ہوں، دیگر بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، قال القیہا یا موسیٰ ذرا اس کو زمین پر ڈالیں، فالقاها ڈالا، فاذا هي حية تسعى چلتا ہوا پورا ایک ناگ بن گیا، اجدھا بن گیا، سانپ بن گیا، پھرتی ایسی چھوٹے سانپ جیسی اور وجود ایسا بڑے اجدھائے جیسا، حضرت موسیٰ ڈرے، خوف زدہ ہوئے اور پیٹ پھیر کے بھاگے، قال موسیٰ لا تخف ڈرو مت، اس کو پکڑو ہاتھ لگاؤ یہ آپ کا عصا بن جائے گا، رہل سہل کرائیے، ڈرتے ڈرتے واپس پلٹ کر آئے، ہاتھ لگایا دیکھو وہی لاٹھی بن گئی، اپنا ہاتھ بم یا تک الا جناحک، اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں دباؤ، تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخرى، ہم اس کو ایسا چمکتا ہوا ایک روشن سورج بنا دیں گے، سورج سے زیادہ وہ شعائیں مارے گا، روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی دکھائی دے گی، معاملات چلتے رہے، سارے معجزات دے دیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کو ہمارا پیغام سناؤ، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، جب یہ پیغام ملا نبوت سے سرفراز ہوئے، اب یہ لب لباب ہے پوری تفصیل بتانے کا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، ربا میرا سینہ کھول دے، اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری فرعون، وہاں سے تو مجھے راہ فرار اختیار کرنا پڑا ہے، کیونکہ ایک آدمی مجھ سے قتل ہوا ہے، مکہ مارا تھا وہ قتل ہو گیا، اور وہاں سے میں ہجرت کر کے مدین گیا ہوں، اور ابھی واپسی کا سفر ہے، اور یہاں پر یہ نبوت ملی، ذمہ داری ملی، جاؤ فرعون کے پاس جو ان کے قتل کے در پہ ہے، اس کے پاس پیغام رسالت دے کر بھیجا جا رہا ہے، وہ ذمہ داری جیسی کاندھوں پر آئی لرز گئے، کام گئے، ہل گئے کہ اتنی بھاری ذمہ داری، فوراً دس بد ہوا، رب اشرح لی صدری، یا رب میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میری ذمہ داری آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو لکنت ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، جو گرہ لگی ہے اس کو کھول دے، لکنت تھی زبان میں، اٹک اٹک کر بولتے تھے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات جلدی سمجھ سکیں، اچھی طرح سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر میں سے ایک میرا دست و بازو بنا دے، میرا مددگار بنا دے، میرا وزیر بنا دے، میرا معاون بنا دے، ہارون اخی، ہارون بہترین میرا بھائی ہے، میرا ہم مزاج ہے، میری بات مانتا ہے، اس کو میرا وزیر بنا دے، اس کو بھی میرے ساتھ ذمہ داری میں شریک فرما دے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کائنات کا بہترین بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے سفارش کر کے اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ سے نبوت دلوائی ہے، ہارون اخی،
سے بند کرائیں, حالات کے ختم نہ, چھوٹے گیٹ کھولے گا بڑا گیٹ بند کروا دیں.
ہارون اخی اشدد بھی ازری, اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر دے. واشرک فی امری, میرے معاملات میں اس کو بھی میرا شریک بنا دے. کئی نصب بھی حق کثیر, ہم بہت آپ کی حمد و ثنا تسبیحات بیان کریں گے, آپ کی تعریف کے گن گائیں گے. ونت خور کا کثیرہ, کثرت سے آپ کا ذکر اذکار کریں گے, آپ کی یاد میں لگے رہیں گے, ساری چیزیں ہوتی رہیں. قال قد اوتی تسؤلک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے مانگے ہوئے تمام دعائیں منظور ہیں, تمام آپ کے مطالبات منظور ہیں, ہر چیز جو آپ نے مانگی آپ کو دے دی گئی, یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, جب ذمہ داری ملی بھاری بھرکم لرز گئے فوراً اللہ سے دست بدعا ہوئی, اللہ اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری ہے, اس کو آسان بنانا بھی آپ کے دست قدرت میں, آپ اس کو آسان بنانا. اور اپنے ساتھ وزیر اور مشیر اور سفیر لے لیا, مددگار لے لیا. حضرت ہارون علیہ السلام بہت ہوا افصح منی لسانن, وہ مجھ سے بڑے فصیح اور بلیغ ہیں, بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں, ان کی بات دل پر اثر کرتی ہے, ان کو میرا ترجمان بنا دیں, پیغام میں ان کو دوں گا, ترجمانی وہ کریں گے. تو اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے نا, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک, وہ ذمہ داری جو ہم نے آپ پر ڈالی تھی, وہ ذمہ داری کے لیے ہم نے خود آپ کے اشارہ صدر فرمایا, آپ کا سینہ کھول دیا. وہ ذمہ داری جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی, جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا, الذی انقض ظہرک, وہ ذمہ داری آپ نے اچھے طریقے سے نبھائی ہے. وہ رفعنا لک ذکرک, آپ کو یہ انعام ملا کہ آپ کے تذکرے, آپ کے ذکر ہم چار دانگ عالم میں بلند و بالا رکھیں گے, جہاں میرا نام آئے گا میرے ساتھ آپ کا تذکرہ بھی ضرور بھی ضرور, دنیا ہو یا آخرت ہو. وہ رفعنا لک ذکرک, آپ کے ذکر, آپ کے چرچے, آپ کے تذکرے بلند و بالا کر دیے. دی روز در بستانے سرا ہم توتیاں خوش نوا, کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ, اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں, کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ, اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو, کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ, چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے, لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. چار دانگ عالم میں آپ کے چرچے تذکرے مبارک ذکر اللہ پاک نے ان کی گونج عام کرا دی ہے. ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر تنگی کے بعد فراوانی ہے. یہ خوشخبری سنائی ہے کہ مشکلات دیر پا نہیں ہوں گی, مشکل کے ساتھ آسانی آئیں گی, تنگیوں کے بعد فراوانیاں آئیں گی. اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح, جب تجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے سورہ الم نشرح میں غور کر کہ دو طرف آسانیاں ہیں, سہولتیں ہیں, خوشیاں ہیں, اور ایک مشکل ہے. ایک مشکل کے ساتھ دو سہولتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی کہ اگر ایک مصیبت آئے گی دو خوشیاں بھی ساتھ میں لائے گی, ایک تنگی آئے گی دو فراوانیاں بھی ساتھ میں لائے گی. انما العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ اللہ پاک نے فراوانیاں خوشحالیاں, بدحالی کے ساتھ خوشحالی رکھی ہے. ہر آزمائش اور امتحان اور قربانی کے بعد اللہ پاک نے فتوحات, سرور اور مسرت اور فرحتیں رکھی ہیں. انما العسر یسرا, انما العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, فرمایا بس ذمہ داریاں جب ساری آپ نبھا چکے ہیں, مکمل کر چکے ہیں, تو رجوع الی اللہ رکھیں, اللہ کی طرف منتقل ہونے کے لیے تیاریاں رکھیں. جس طرح کوئی سفر پہ جانے کے لیے حج عمرے کا سفر ہو, سارے سب کچھ کاغذی کاروائی واروائی یہ وہ, آخر میں بیگ ویگ احرام وحرام یہ وہ سب چیزیں تیاری ہے, بس وقت کا انتظار ہے, بیگ ویگ سب تیار ہے, اور وقت انسان دیکھتا ہے تین دن رہ گئے, دو دن رہ گئے, ایک دن رہ گیا, اور اتنے گھنٹے رہ گئے, وقت آیا اپنا سامان سفر رخت سفر باندھا اور چلتا بنا. یہاں بھی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو پیغام ملا, فإذا فرغت فانصب, جب آپ فارغ ہو گئے نا ذمہ داریوں سے, اپنے آپ کو تھکائیں, وإلى ربك فارغب, پروردگار کی طرف متوجہ رہیں, راغب رہیں, ساری توجہات اپنے اللہ کی طرف رکھیں. اب ذمہ داریاں تو آپ نے احسن طریقے سے نبھا دی. فرمایا کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی, اور تسبیح تحمید توبہ و استغفار میں مشغول رہا کرتے تھے. ہمارے والد ماجد کا سفر کا حج تھا, سامان پیک ہو چکا, کپڑے وپڑے یہ وہ, والدہ ماجدہ والد دونوں ساتھ جا رہے تھے, پاسپورٹ واسپورٹ کاغذ ہر چیز تیار تھی, اور سوٹ کیس بند ہو چکا, سامان پیک ہو چکا, رخت سفر ہے, اور الوداعی جمعہ پڑھانے کے لیے آئے. اور جیسے ان کی عادت تھی بتاتے تھے کہ حج کے سفر پر جا رہا ہوں, سب کچھ جمعے سے پہلے کی بات ہے. طبیعت جو کہ ناساز چل رہی تھی دو چار دن پہلے سے ہی, تو فرمانے لگے, میں بھی موجود تھا, میرے بڑے بھائی عمران بھی آئے ہوئے تھے, اور سفر ہے آگے حج کا, تو فرمانے لگے تیاری تو چل رہی حج کے سفر بھی لیکن نہیں معلوم کہ یہ تیاری کہاں کی ہے، یہاں کی یا وہاں کی. اچھی طرح مجھے یاد ہے جمعے سے پہلے کے کلمات تھے، آپ دیدہ سے تھے اور دھیمے لہجے میں فرمانے لگے تیاری تو حج کے سفر کی ہو رہی ہے لیکن نہیں معلوم کہ یہاں کی یا وہاں کی. حج کے سفر میں جو انتقال کر جاتا ہے، چونکہ ساری سب چیزیں مکمل ہیں ہر چیز، اور انتقال فرما گئے تو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ہر سال حج کا ثواب ملتا رہے گا. آخرت میں ایسے لوگ جو حج کی تیاری کے اندر، حج کے سفر کے اندر انتقال کر جاتے ہوں، احرام باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہمارے والدین ماجدین کے آخرت کے معاملات خوب بلند و بالا بنائے. تو انسان تیاری پکڑتا ہے کسی سفر پر جانے کی، تو فرمایا کہ یہاں پر بھی آپ نے آخرت کے سفر کی تیاری شروع فرما دی، کثرت سے تسبیح تحمید توبہ استغفار میں مشغول رہا کرتے تھے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا قریب آ جانا جو منکشف ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوا تھا. سورہ نصر نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. فرمایا کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، تو بس اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ کی تحمید یعنی الحمدللہ، اور استغفار میں مشغول ہو جائیں. فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح اس کی حمد و ثنا کا ساتھ بیان کریں. واستغفر، اور اس کے سامنے استغفار کریں، مغفرت اور بخشش اور معافی مانگتے رہیں. انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی طرف بہت زیادہ توجہ فرمانے والا ہے. یعنی جب فتح و نصرت آ چکی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا، دین اسلام کے اندر قبائل در قبائل جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں، کفر و شرک کا سر کچل دیا گیا، اور کفار کے اندر جو سرغنے تھے وہ بھی ان کا قلع قمع ہو گیا، بدر کے میدان میں وہ واصل جہنم ہوئے، توحید کا عالم سر بلند ہوا، حق و باطل کے مقابلے میں فتح مبین حاصل ہو چکی، اور لوگ فوج در فوج دین مبین میں داخل ہو رہے ہیں. دنیا کو اللہ کا پیغام حق پہنچ چکا ہے، دین کی تکمیل ہو گئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری جو اللہ تعالی نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان اتارا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو کوئی بھی چیز دین اسلام میں ادھوری اور نامکمل نہیں رہی. واضح لفظوں میں فرما دیا، کامل مکمل ہم نے دین آپ کے اوپر اتار دیا. وہاں وہ والی آیت آئی اور یہاں پر فرمایا کہ اب منصوبے کی تکمیل ہو چکی ہے اور دین کامل مکمل ہو چکا، تو آپ کے دنیا میں بھیجنے سے جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور اب آپ کا جو کام تھا وہ آپ کر چکے، اب ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجئے. بیت اللہ کا حج زیارت کر چکے، اب رب البیت یعنی بیت اللہ کے جو رب اور مالک ہیں اس کی زیارت کی تیاری کیجئے. اللہ تعالی نے آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام اور منصوبہ تکمیل کو پہنچ چکا، اور بطریق احسن آپ نے اس کو نبھا کے دکھا دیا. جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا اب اس کے پاس واپس ہو جائیے، اس کے پاس جانے کی تیاری کیجئے. یہ عالم فانی آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. آپ جیسی ارواح مقدسہ کے لیے ملائے اعلی رفیق اعلی کا لحوق اور اتصال مناسب ہے. چنانچہ آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت یہ کلمات اس سورت کے نازل ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. چار چیزوں کا حکم دیا تھا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تسبیح تحمید استغفار اور توبہ. تو یہی چاروں چیزیں آپ فرماتے، سبحانک اللہم، میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، و بحمدک، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، استغفرک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، واتوب الیک، تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، چلتے پھرتے یہ ورد زبان آپ کا رہا کرتا تھا. یہ سورت جب نازل ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کا مجمع سب موجود تھا، صحابہ جشن منانے لگے کہ ماشاءاللہ اب تو فتوحات اسلام کا دور آئے گا، جوگ در جوگ، قبائل کے قبائل، علاقے کے علاقے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. ایک خوشی کا سما تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے. فرمایا کہ یہ خوشی اپنی جگہ، لیکن یہ پیغام ہے واپسی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان ہستی ہیں، بڑے لوگوں کو منصوبے کی تکمیل کے بعد فضول کسی جگہ پر نہیں چھوڑا جاتا، اس میں پیغام مل گیا کہ آپ کی ذمہ داریاں کامل مکمل ہو چکی ہیں, تو لہٰذا اب آپ فضول دنیا میں نہیں رہیں گے, بیکار آپ دنیا میں نہیں رہیں گے, بلکہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے. اس خبر سے گویا کہ انہوں نے اشارہ پا لیا تو رو دیے تھے. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار فرمایا کہ جبریل امین ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن کریم کا صرف ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے, وہ مجھے سناتے تھے, میں ان کو سناتا تھا, لیکن اس رمضان میں دو مرتبہ دور فرمایا ہے. سن 10 ہجری کا جو رمضان گزرا, دو دفعہ دور ہوا, تو یہ خلاف معمول تھا. جب کوئی بات خلاف معمول ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی راز و نیاز ہوا کرتے ہیں, راز و رموز ہوا کرتے ہیں, اشارے ہوا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ شاید میری روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے. ہر سال آپ رمضان المبارک میں ایک عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے, لیکن اس سال جو رمضان گزرا اس میں آپ نے ڈبل 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. حجۃ الوداع میں جب یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی, تو آپ اشارہ خداوندی کو سمجھ چکے تھے کہ جب دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تو اب میرا واپسی کا وقت قریب ہے. حج کے لیے انسان جاتا ہے, حج کی عبادت کر لی, اپنا جو مقصود تھا سفر کا وہ حاصل کر لیا, اب وہاں پڑاؤ نہیں ڈالتا, منصوبے کو مکمل کرنے کے بعد واپسی کا سفر کرتا ہے. عمرے کے لیے گیا, کہیں کسی منصوبے کے پر گیا, کسی ذمہ داری پر گیا, کوئی بھی اہم منشور تھا, کسی بھی مقصد کے لیے کسی دوسری جگہ جب انسان جاتا ہے, جب وہ مقصد حاصل ہو گیا پہلی فرصت میں انسان واپس آتا ہے. تو آپ نے ان تمام تر اشاروں سے بھانپ لیا تھا, اس لیے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان فرمایا کہ شاید اب اس کے بعد تم سے ملنا نہ ہو سکے, شاید پھر تمہارے حج, شاید پھر تمہارے ساتھ میں دوبارہ حج نہ کر سکوں. اور آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں اور بشر کے لیے خلود اور دوام نہیں ہے, ہمیشگی نہیں ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, کہ ہم نے کسی بھی بشر کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے زندگی کو دوام نہیں دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ دنیا ہی میں رہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, آپ سے پہلے بھی کسی بھی انسان کے لیے ہم نے خلد اور دوام نہیں رکھا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں چھوڑ دیا جائے. بدر کے میدان میں پتھر کی ایک چٹان ہے جس پر کسی نے کندہ کیا ہوا ہے, اسے تراش کر ابھار کے ساتھ لکھا ہوا ہے لو کانت الدنیا تدوم لی واحد لکان محمدا فیہا مخلدا, کہ اگر یہ دنیا کسی کو دائمی طور پر ملتی اور دنیا میں کسی کو دوام کے ساتھ رہنے دیا جاتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی, بابرکت ایسی شان بان والی ہستی تھی کہ جن کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا نور ہدایت بنا کر, لیکن جب آپ چلے گئے تو مطلب یہ کہ ہر ایک جانے کے لیے آیا ہے. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمدا فیہا مخلدا, فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, تو فرمایا کہ شاید ان قریب میرے رب کا قاصد مجھے بلانے کے لیے اور لینے کے لیے آ جائے. اسی بنا پر حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے, اور 8 سال کے بعد شہداء احد پر دوبارہ سے نماز جنازہ ادا فرمائی, ان کے لیے دعائے خیر فرمائی جیسا کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہو. بقی سے واپس آ کر مسجد میں منبر پر جلوہ فروز ہوئے اور خطبہ دیا. ارشاد فرمایا کہ میں تم سے پہلے آگے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حوض وغیرہ پر انتظام کروں, میرا تم سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے, اور میں اپنے اسی مقام پر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں, اور یقیناً مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں, اور مجھ کو اپنے بعد اس کا اندیشہ نہیں کہ تم مجموعی طور پر سب کے سب شرک میں دوبارہ مبتلا ہو جاؤ گے, یعنی پہلے کی طرح پوری قوم مشرک بن جائے, اس کا مجھے ڈر اور خوف اور اندیشہ بالکل نہیں ہے. البتہ خوف یہ ہے کہ تم دنیا کی حرص اور لالچ اور دنیا کی تما اور باہمی آپس کے تفاخر و تنافس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے, اور آپس میں لڑو گے اور ایک دوسرے کو قتل و قتال کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک کرو گے, یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر تم آپس میں دست و گرباں ہوگے, اس کا تو مجھے ڈر اور اندیشہ ہے کہ دنیا تمہارے پر فراخ ہوگی. آپ نے فرما دیا تھا, یا اللہ کیسر و کسرا اس کے قلعے فتح ہوں گے, بادشاہوں کے تاج اور ان کے خزانے یہاں لا کر ڈالے جائیں گے. ہجرت کے سفر پر جب آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے تھے اور گھوڑا دھس گیا, پھر واپس اپنے ارادے سے باز آئے تو گھوڑا نکلا, ایک بات دیگرے حملہ کرنا چاہا لیکن حملہ نہ کر سکے. فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے. کہا کہ اچھا آپ میرے لیے امن کا رقعہ لکھ دیں, کہ اگر آپ کو واقعتاً فتوحات ملی تو آپ میرے لیے کوئی پرچہ لکھیں امن کا رقعہ. آپ نے ایک پروانہ لکھ کے دے دیا تھا. وہ وقت آیا کہ وہ جو قاتل بن کر آئے تھے، 100 اونٹ کا انعام پانے کے لیے ہجرت کے سفر میں پا لیا تھا، پہنچ چکے تھے، لیکن 10 درازی نہ کر سکے، امن کا پروان لے کر چلے گئے۔ وہ وقت آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت تھا، خزانے کے خزانے وہاں سے آئے، ایران جب فتح ہوا، فارس فتح ہوا اور انبار لگے مسجد نبوی کے اندر، پھر وہ خاص خزانہ آیا اور بتایا کہ یہ کسرا جو فارس کا بادشاہ ہے، یہ اس کا سارا لباس پوشاک اور اس کا یہ سارا تاج، اس کے کنگن، اس کے ہار، اس کے زیورات، پہلے وقتوں کے بادشاہ بہت قیمتی ہار زیورات اور پتہ نہیں کیا کچھ پہنا کرتے تھے، وہ سب کچھ جب سامنے آیا اس میں دیکھا کہ وہ بڑے بڑے کنگن بھی تھے، بادشاہ کے کنگن، سونے چاندی کے قیمتی۔ یک لخت اچانک وہ نصیحت یاد آئی کہ عمر، تمہارے زمانے میں قیصر و کسرا فتح ہوں گے اور وہاں کے بادشاہوں کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے، تو میرا ایک پرانا وعدہ ہے، جب وہ فتوحات ہو جائیں، ایک وعدہ ہم نے کیا تھا کہ یاد رکھو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو اس وعدے کو نبھا دینا۔ فوراً وہ کنگن دیکھتے نصیحت یاد آئی، ان صحابی کو بلایا جو اس وقت قاتل بن کر آئے تھے اور آج وہ مشرب اسلام ہو چکے، مدینہ منورہ میں عام زندگی بسر کر ان کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کسرا کے وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں ڈالے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ جب تمہارے دور میں یہ قیصر و کسرا فتح ہو تو ہمارا ایک پرانا وعدہ ہے ہمارے ایک شخص سے کہ جو آیا تو تھا قاتل بن کر لیکن امن کا پروانہ لے کر گیا تھا، ہم نے کہا تھا یاد کرو وہ زمانہ جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو اس وعدے کو نبھا دینا۔ اب جب وہ کنگن پہنائے گئے، وہ بھی ششدر اور حیران تھے کہ واقعتاً کئی سال پہلے جب آپ ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، میں قاتل بن کر آیا تھا کہ آپ کو زندہ یا بحالت وفات قریش کے سامنے پیش کرنے والے کو 100 اونٹ کی فرمائش پیشکش تھی، اس لالچ میں گھوڑے دوڑائے تھے اور وہاں تک پہنچ گئے تھے پیچھا کرتے کرتے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کنگن۔ آج یہ بھی حیران ہیں اور اس ماضی میں ڈوبے ہوئے ان خیالات میں کہ واقعی عدن کیسی سچی زبان تھی، کیسی پکی بات تھی کہ آج ہاتھ میں میرے کسرا کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو پورا کر کے اس خواب کو سچا کر دکھایا، جو ایک خواب و خیال لگ رہا تھا آج وہ حقیقت بن چکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے دوبارہ مشرک ہونے کا اندیشہ نہیں کہ سرزمین عرب پر دوبارہ شرک آ سکے، فرمایا یہ سرزمین پاک ہو چکی، جزیرت العرب بت پرستی سے پاک ہو گیا، اب یہاں دوبارہ پوجا پاٹ نہیں ہوگی، البتہ مجھے اندیشہ اور خوف اور خطرہ اس بات کا ہے کہ تم لوگ آپس میں دنیا کی حرص و لالچ اور مال و متا کے اندر دست و گریباں ہوگے اور اس کے اندر قتل و قتال کرو گے، جنگ و جدال کرو گے۔ الامان والحفیظ وہ بالکل بعینی آج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سفر کے آخری عشرہ چل رہا تھا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنے غلام ابو موہبہ کو جگایا، فرمایا کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اہل بقی کے لیے استغفار کروں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ ان کو ساتھ لیا، جنت البقی میں گئے رات کے وقت، وہاں ان کے لیے دعائے مغفرت اور جو کچھ بھی منظور خدا ہوگا وہاں آپ نے عمل انجام دیے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو دفعتاً مزاج ناساز ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شکایت ہو گئی۔ یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ محترمہ ہے آپ کی، ان کی باری کا دن تھا اور بدھ کا روز تھا، اسی حالت میں آپ کو بخار شروع ہوا، سر میں درد ہو گیا اور تکلیف کے اندر روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ اسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، جس دن جس اہلیہ کی باری ہوتی ایک بعد دیگر آپ باری باری اپنی اہلیہوں کے یہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب مرض میں شدت ہو گئی، ازواج مطہرات نے رائے مشورہ کیا، سب نے مل کر اجازت دی اور کہا کہ ہم بار بار آپ کے آنے کی زحمت میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے کہ آپ آرام فرمائیں، اس بخار کے اندر آپ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہ جائیں، بلکہ آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام فرمائیں۔ یہ پیر کا دن تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ منتقل ہوئے اور آئندہ پیر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حجرے میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی اور پردہ فرما کے عالم فانی سے عالم باقی کی طرف منتقل ہوئے۔ 13 یا 14 دن آپ کی بیماری کے کل دن ہیں جو مرض الوفات کہلاتا ہے، تو 13 یا 14 دن آپ بیمار رہے۔ آغاز اس رات سے ہوا کہ جب آپ اٹھے، غلام کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ چلو مجھے حکم ملا جنت البقی، وہاں گئے، اور سلام وغیرہ مغفرت کی دعائیں وغیرہ ان کے ساتھ جو بھی کلامی کرنی تھی وہ کی. واپسی پر سر میں درد سے آغاز ہوا, بخار شروع ہوا اور اس کے بعد پھر علالہ شروع ہو گئی. مضمون تھوڑا سا لمبا ہے اور وقت ختم ہو گیا. اختتامی مضامین کی طرف تو ہم پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ, زندگی بخیر آخر میں اس کو پورا کر لیں گے. وہ جو پھر آخر آخر کے جو قیمتی ایام ہیں جس میں آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی, اس کے باوجود بھی آپ آتے رہے, نمازیں پڑھاتے رہے. پیر کا دن جو آپ کے دنیا سے جانے کا دن تھا, اس سے پہلے جو جمعرات کا دن ہے اس کی جو مغرب کی نماز تھی, اس مغرب کی نماز تک آپ نے کامل مکمل امامت خود فرمائی ہے. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آخری آواز جو ہمارے کانوں میں آپ کی نماز کے دوران تلاوت کی پڑھی وہ مغرب کی نماز تھی جمعرات کے دن, جس میں آپ نے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون, یہ پوری سورہ مرسلات آپ نے مغرب میں تلاوت فرمائی. فرمایا کہ یہ آخری آواز تھی آپ کی تلاوت کی جو نمازوں میں ہم نے آپ سے سنی, اس کے بعد پھر نماز کی تلاوت ہم آپ سے دوبارہ نہ سن سکے. البتہ مرض جب بڑھ گیا, حضرت صدیق اکبر کو امامت کا حکم دیا گیا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امامت کراتے رہے. ہفتے کے دن ظہر کی نماز میں آپ کی طبیعت کچھ قدرے بہتر ہوئی, آپ تشریف لائے, حضرت عباس حضرت علی ان دونوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے. نماز چل رہی تھی ظہر کی, آپ آ کر حضرت صدیق اکبر کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور امامت آپ نے شروع فرما لی. اور ساری امامت کی جو نقالی ہوتی ہے جو تکبیر کے ذریعے نقل و حرکت, رکوع, رکوع سے اٹھنا, سجدے میں جانا, سجدے, تو آپ تو ضعف کے اندر تھے, کمزوری کا آپ کے اوپر غلبہ تھا. تو نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے تھے, البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تکبیرات کے ذریعے سے اس کے اندر گویا کہ آپ کی صدا پیچھے مقتدیوں تک پہنچا رہے تھے. پھر یہ آپ کی وہ نماز ہے جس میں گویا کہ یہ دو حضرات کے ذریعے سے آغاز ہوا تھا, حضرت صدیق اکبر کے ذریعے ظہر کی نماز کا, اور اختتام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. درمیان میں آپ آئے ہیں اور پھر آپ نے امامت شروع کر لی ہے, اور پھر حضرت صدیق اکبر آپ کے مکبر بن گئے. جس طرح حرمین شریفین میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو مؤذن صاحب بھی اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمید, ربنا لك الحمد, اس طرح. تو پھر وہ تکمیل پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے. یہ آخری نماز ہے. اور پیر کے دن فجر کی نماز جب چل رہی تھی, حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, اس وقت آپ نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پر آ کر پردہ ہٹایا ہے, رخ انور سے دیکھے اور سارے صحابہ کی نماز ہوتے جماعت کو دیکھ کر مسکرائے ہیں. صحابہ خوش ہو گئے کہ آپ آئیں, دوبارہ تشریف لائیں گے. حضرت صدیق اکبر نے بھی بھانپ لیا کہ آپ آنا چاہتے ہیں, آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا, آپ نے اشارہ فرمایا کہ نماز چلاتے رہو, نماز کو جاری رکھو. یہ سب سے آخری آپ کا جلوہ تھا جو آپ نے اپنی امت کو کرایا ہے فجر کی نماز کے وقت میں. اور جب دن سورج چلا اور زوال کے وقت قریب تھا, اس وقت پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ پیر کے دن آخری جلوہ تھا کہ جس کسی نے دیدارے نور نبوت کرنا تھا تو ان حضرات نے دیدار کیا. رخ انور آپ کا چمکتا دمکتا اور مسرت سے مسکرا رہے تھے. اپنی امت کے ان افراد کو, اس محنت کو تیار پکا ہوا پھل جو مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا, ان کو دیکھ کر مسکرائے, خوش ہوئے. اور بس اس کے بعد جو آپ نے پردہ فرمایا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کی نظروں سے پردہ فرما گئے. اسے حجرے میں آپ آرام فرما رہے تھے. پھر تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی. زندگی بخیر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی و تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان بنائے. بڑی عظیم و شان قربانیاں ہیں. پھر آخری دنوں میں آپ نے خطبہ دیا ہے, اس میں سمجھایا ہے, اپنی امت کو آخری پیغام دیے ہیں, اور جو تعلیمات آپ نے دیے بتا دیا, میں قرآن و حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہی اصل آپ کا سرمایہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. اور انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم میراث میں نہیں چھوڑتے. انما ورثوا العلم. وہ اپنی وراثت کے اندر علم کا خزانہ چھوڑ کر جاتے ہیں. وہ علم قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے. فرمایا کہ جس کسی نے قرآن حدیث کا جتنا زیادہ حصہ لیا, اس نے وراثت کا اتنا بڑا حصہ اپنے سینے میں بسا لیا. وہ چیز آپ نے سکھائی ہے, بتائیے, سمجھائیے کہ جو چیز میں دے کر جا رہا ہوں اس کو محفوظ رکھنا, اس کو سنبھالنا, اس کو ضائع ہونے مت دینا. ایک جگہ فرمایا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ داڑوں کے ساتھ کس لو. جس طرح کوئی رسی, کوئی کپڑا, کوئی چیز انسان دانتوں میں پکڑتا ہے, جکڑتا ہے نا, اور داڑوں سے کس لیتا ہے. فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ. داڑوں سے کس لو, مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے آقا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کامل مکمل متبع سنت بن کر جینا نصیب فرمائے، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات جو قرآن و سنت کی شکل میں ہیں، علماء جس کو صحیح طرح واضح کر کے دیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ پاک ہم سب کے لیے دین اسلام بھی آسان بنائے اور اپنی مرضیات کے مطابق جینا اور مرنا ہمارے لیے آسان بنائے. سعادت دارین سے مالا مال فرمائے، عافیت کاملہ عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے. خلف اشاری کا دور دورہ ہے، فتنے ہیں. ربیع الاول جو گزرا، بار ربیع الاول، اس میں بھی دھماکے ہوئے مسجدوں میں، جلوسوں میں، کئی افراد شہید ہو گئے. اللہ پاک تمام کے تمام شہداء کو بلند و بالا رتبہ اور مقام عطا فرمائے. بعد میں بھی مختلف حالات چل رہے ہیں، کل بھی ہمارے مدرسے کے باہر فائرنگ ہوئی، ایک عالم دین شہید ہو گئے. طالب علم بیچارہ جبڑا ہی اڑ گیا، پورا گال یہاں سے بیچارے کا اڑ گیا، معصوم حفظ کا طالب علم بچہ. اللہ پاک اس بچے کو شفا دے. حالات ایسے پرخطر ہیں جس میں ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں. اللہ پاک پورے ملک و ملت کی، قوم اور وطن کی، عوام اور خواص کی، علماء اور طلباء کی، مساجد و مدارس کی، ہمارے گلی کوچے محلے بازاروں کی، گھر گھر کی، چپے چپے کی، ایک ایک فرد و بشر کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور یہ جتنے بھی فتنہ پرور لوگ ہیں، اگر ان کے حق میں ہدایت اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، نہیں تو اللہ پاک کو نیست و نابود فرمائے. جتنے بھی شر پسند عناصر ہیں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، قاتل ہوں، زانی ہوں، شرابی، کبابی ہوں، عیاش، بدماش ہوں، قاتل ہوں، شر پسند عناصر ہوں، اللہ پاک ان مفسدین فی الارض سے زمین کو پاک و صاف فرما دے. ہمیں بھی پر امن معاشرہ عطا فرما دے، ہمارے جان مال کا تحفظ عطا فرمائے. ہر قسم کی وارداتوں سے اللہ پاک تمام تر ملکی ملک ملت کی، پوری امت مسلمہ کی، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. پڑھنا پڑھانا انسان جاری رکھے، آیت الکرسی کا ورد رکھے، آیت کریمہ کا ورد رکھے. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے مراکز کی بھی حفاظت فرمائے، پوری ہر شہر، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محلے کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حفيظ يا بصير يا معين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. إياك نعبد وإياك نستعين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.